إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وضل أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون واجب احترام ہمارے احترام غلام الدین نوجوان ساتھی اس ملک میں پہلی مرتبہ حاضری کا موقع ملا ہے آپ دوستوں سے مل کر آپ کا دینی اشتیاق دیکھ کر مطلب جب خوشی ہوئی اور اگر ہم سب کو دین اسلام پر قائم قائم رہے وما خلق الجن والانس الا ليعبدون اور میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری بات کرے اللہ کلمہ حسن اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پیدائش کا مقصد کوئی اور نہیں سوائے عبادت کے لفظ عبادت جو ہے ایک جامع اور معنی لفظ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ نماز روزہ حج زکات یہ عبادت حالانکہ اس لفظ کے اندر بڑی جامعیت ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کرنا اللہ تعالیٰ کی غلامی اور بندگی اختیار کرنا مستقل بنیادوں پر تعلق ملنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا زندگی کے ہر موڑ پر توکل اللہ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرنا یہ ساری چیزیں عبادت میں آتی ہیں یہی وجہ ہے لیعبدون کا کی جو تفسیر کی گئی ہے وہ یہی ہے لیعبدون وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اے الا ليعبدون انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھنا اس کی معرفت اس کی پہچان اور اس کے مطابق زندگی گزارنا محض نماز پڑھنا روزہ رکھنا یہ نہیں نقطہ اساسی جو ہے وہ توحید ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے حقوق کے ساتھ اکیلا جانا اکیلا سمجھنا اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کسی کو شریک نہ کرنا اور خالق اور مخلوق کے درمیان جو ایک رشتہ ہے اس رشتے کو قائم رکھنا اس رشتے کی بنیادی کڑی یہ ہے اب توکل اللہ جس کو توحید القلب کہتے ہیں اب توکل ہو توحید القلب اعتماد القلب اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھنا مکمل اعتماد رکھنا اور اس اعتماد کے اندر کہیں گڑاڑ نہ آئے یہ نقطہ اساسی اور یہ توکل اور اللہ جو ہے یہ معمولی چیز نہیں امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب توکل ہو نصف الدین آدھا دین. اس توکل کے لفظ کو اگر آدمی سمجھ لے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آدھا دین سمجھ لی. اس توکل پر اگر انسان عمل کر دے تو یوں سمجھے کہ اس نے آدھے دین پر عمل کر دیا. میں اسی قدر وضاحت کروں گا تاکہ پتا چلے کہ توکل کیا ہے. کس کو مثلاً اب توکل ہے رزق. رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ پر مکمل اعتماد اور بھروسہ رکھ. اللہ تعالیٰ نے جو اصول قائم کیے, جو قوانین مخلوق کے لیے نازل کیے, ان کے تحت زندگی گزارنی اور انجام کو اللہ تعالیٰ کے ذات پر چھوڑ دینا, اس کو کہیں آپ توکل فی الرزق. حدیث میں آتا ہے کہ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکل, اگر تم لوگ رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ پر وہ بھروسہ کرو, وہ اعتماد کرو, ایسا توکل ہو جو کہ حق ہے, لرزقک کما یرزق الطیر, تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے رزق دے گا جیسے اللہ تعالیٰ پرندے کو رزق دیتا ہے. تب دو خماسا وتروح بدانا, ایک پرندہ صبح کو جب اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے, محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, تلاش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کو رزق دیتا ہے. شام کو جب واپس گھونسلے میں آتا ہے اس کا پیٹ بھرتی ہو. آج اگر ہم غور کریں رزق کے میدان میں, معیشت کے میدان میں, اور مسلمانوں کے کردار کا جائزہ لیں تو لگتا ہی نہیں کہ ان کا توکل اللہ ہے, بلکہ سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے وہ رزق کے حوالے سے کی جاتی ہے. اس کے حوالے سے کتنا نافرمانی اللہ تعالیٰ نے کیا, لگتا ہے کہ اس انسان کا کوئی اعتماد اللہ پر ہے. سب سے زیادہ جو جھوٹ بولا جاتا ہے وہ معیشت کے میدان میں بولا جاتا ہے. جھوٹ بولا جاتا ہے چیز خریدتے ہوئے, چیز بیچتے ہوئے, معاملہ کرتے ہوئے, کس طرح جھوٹ بولا جائے. اور یہ کوئی معمولی نافرمانی ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے قیامت کے دن ایک شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے کھاتے میں ایک ہی گناہ, تیرے نامہ اعمال میں صرف ایک گناہ, اور وہ گناہ کیا ہے کہ تم جھوٹ بولتا تھا اور کوئی گناہ نہیں. اس کی سزا بھگت لے اس کے بعد جاتا پوچھے گا اس کی سزا کیا ہے, اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی سزا یہ ہے اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر جو کے دو دانے رکھ دیے جائیں گے, جو کے دو دانے, جو سے آپ واقع دیں گے, گندم کے دو دانے رکھ دیے, اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو حکم دے گا ان دو دانوں کی آپس میں گرا کر گاڑ دے. وہ کہے گا اللہ تو ناممکن, اللہ پاک فرمائے گا تیرا گناہ یہ ایسا ہے کہ تیرا جنت میں جانا بھی ناممکن. اس بندے کا کیا آتا پر توقع, چند ٹکوں کی خاطر جھوٹ بولتا ہے. اور ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے سدا ہو دا بندے کو ہم اللہ یوم قیامت بلا یمت کی بلا یم گو ہی تین بر نصیب انسان ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو دیکھے گا بھی. اور یہ بات آپ کو معلوم ہے جس شخص نے جنت میں جانا ہے اللہ اسے دیکھے گا, وہ اللہ دیکھے گا, نظر رحمت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو نہیں دیکھے گا جس بندے نے جنت میں جانا. اس کی صحابی جو بیٹھے تھے فقال ابو ذر خواب و خسر من ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو برباد ہو گئے, ان کا صفیہ ناس ہو گئی. قیامت کے میدان میں جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہ فرمایا ان کا کیا بچا. وہ کون ہے؟ آخر تو تین آدمی ہو ان میں سے پہلا المستقل رضا، وہ مرد جس کا تہمن تخم سے نیچے، جس کو گناہ سمجھا نہیں جاتا آج کے معاشرے میں، کیوں گناہ؟ یہ تو موجودہ کلچر اور تہذیب ثقافت کا ایک حصہ ہے. ایک دوسرا آدمی کون ہے؟ المنان، نیکی جترانے والا، کسی کے ساتھ بھلائی کر کے ہر موڑ پر اس پر سترا کرنے والا. اور تیسرا آدمی وہ ہے جو جھوٹ بول کر، جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنا مال فروخت کرتے ہیں. رزق کے معاملے میں سب سے زیادہ جھوٹ بولا، بدیم، ناپول میں کمی، ظلم، چوری، ڈکیتی، یہ سود، رشوت، بس ایک حالت ہے، منہ کھلا ہوا ہے. اب کیا اس بندے کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ کیا توقع سے اس کا معنی یہی ہے؟ بے ہوش ہے، اس کو کوئی ہوش نہیں. یہ اب تو دینار ہے، اب تو درہم ہے، دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، اس کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کے پاس کون سی تو نہیں ہے. ٹوٹل معیشت اس کی حرام کی، سود کی، دم میں انحصار، اس میں کوئی نہیں اس کے بعد جس کے بارے میں اس کا میں کہ لگ بندہ ہو آ کے رہ دی بات وہ منہ کے رہ وہ کافی بہ وہ شاہد نہیں وہ کال ہم سوال. سود لینے والا بھی ڈم تھی، دینے والا بھی ڈم تھی، تحریر کرنے والا بھی ڈان تھی، گواہ بننے والے بھی ڈان تھی. وقال ہم سواؤں سمے کے نانت یہ سب برا. ایک دینار کا سود جو ہے، ایک دینار کا ایک درہم، وہ کیسا ہے؟ فرمایا کہ ہے یعنی کہ حرج الامم، یہ گناہ میں ایسا ہے کہ جیسا کہ کوئی شخص اپنی سبھی ماں کے ساتھ نکاح کرتا ہے. اب توکل فی رزق، یہ عقیدے کا اہم نہیں چلتا، یہ مسلمانوں کی تاریخ نہیں، مسلمانوں کی تاریخ تو کچھ اور ہے. مسلمانوں کی تاریخ یہ ہے ان کا اللہ کے ساتھ بڑا گہرا معاملہ، بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، اس کے معاملے میں اللہ پر مکمل اعتماد ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر بنی اسرائیل کے ایک مسلمان نے زمین خرید کی اور دوسرے نے ویروت کی، خرید کرنے والا اگلے دن جب اس زمین کے اندر ہل چلاتا ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، اس کے بیل رک جاتے ہیں، آگے چلنے کو کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں چل سکتے. بخاری یہ سمجھا کہ شاید یہ میرا جو ہل تھا کسی درخت کی جڑ میں پھنس گیا، ہو سکتا ہے کہ یہاں درخت جو کاٹ دیے گئے نیچے جڑے ہیں، کسی جڑ میں میرا ہل پھنس گیا. اس نے کسی کے ذریعے کھدائی کی، نیچے سے برتن نکل آیا اور وہ برتن سونے کے ساتھ بھرا ہوا. تھوڑا سا ہم غور کریں، اس طرح کا خزانہ اگر ہمارے ہاتھ میں آ جائے ہم کیا کریں گے؟ ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ رات کو کھدائی کریں گے تاکہ کوئی نہ دے. اس شخص نے بیٹوں کو باندھ دیا، وہ برتن سونے والا سر پر رکھا اور جس نے زمین خرید کی تھی اس کے دروازے پر دستک دی. مسلمانوں کی تاریخ یہ ہے. آج مسلمان تو سمجھے گا وہ نعوذ باللہ بیوقوف مسلمان تھا، اس کو عقل نہیں دی، دروازے پر دستک دی، گھر والا باہر آ گیا، خیر خیریت کی بات پوچھا کیسے آنا ہو، اس کے بعد چند تکوں سے جو میں نے آپ کی زمین خرید کی تھی آج وہاں سے سونے کا یہ برتن نکلا ہے، یہ تمہاری امانت ہے دینے کے لیے، تمہاری امانت ہے، کیوں لے کر لیا ہے؟ اس لیے ہو سکتا ہی میرا نہ بنتا ہو اور میں نے لے لیا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے جاؤں گا تو میرا کیا ہے؟ میرا کیا بنے گا؟ اس کے نہ لینے سے میں بھوکھا نہیں مروں گا. اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا ہے, ما من دابۃ فی الارض الا عندها رزقها, جس نے دودھ دی ہے وہ جنم دے گا. اللہ کا وعدہ ہے. اس گھر والے نے کیا کہا؟ اس نے کہا بھائی میں نے زمین فروخت کر دی, اس کی پیمنٹ تم نے کر دی, اب اس میں سے جو کچھ اگے گا جو کچھ نکلے گا وہ تیرا ہے, میرا نہیں. اللہ کیا کردار ہے مسلمانوں کا جو اب تاریخ کی شکل میں رہتی ہے, تھیوری کی شکل میں, واقعات کی شکل میں مسلمانوں کی تاریخ باقی رہے, پریکٹیکلی عملی میدان میں اب ہم کورے ہو. اس نے کہا یہ بٹن تمہارا ہے, دے دو. اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا مجھے یہ بتا, اگر تجھے معلوم ہوتا کہ تیری یہ زمین کے اندر سونے کا برتن ہے تو 60 اشرفیوں سے, صرف 60 اشرفیوں سے جو تو نے مجھے زمین دی تو دیتا؟ تو کبھی نہ دیتا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تیری بات, لیکن اس زمین میں متر مدید سے ہم نے ہاتھ چلائے, اللہ نے اگر یہ دولت ہمیں دینی ہوتی تو ہمارے بیل بھی کبھی رک جاتے, ہمارے بیل کبھی نہ رکے, ہمارے بیل نہیں رکے. یہ رزق اللہ نے تمہیں دینا تھا, تو نے دینا. شور ہو گیا, آوازیں بلند ہو گئی. ایک کہتا ہے کہ یہ برتن تیرا ہے میرا نہیں, دوسرا کہتا ہے یہ برتن تیرا ہے میرا نہیں. شور تو آج بھی مسلمانوں کا ہوتا ہے, لیکن ٹون میں فرق ہوتا ہے, لہجے میں فرق ہوتا ہے, جملے میں فرق ہوتا ہے. ان کے شور میں یہ بات تھی کہ یہ برتن تیرا ہے میرا نہیں. آج اس جواب ملتا ہے یہ برتن تیرا ہے میرا نہیں. آج بھی شور ہے, جھگڑے آج بھی, لیکن آج کی عبادت یہ ہے کہ یہ چیز میری ہے میری نہیں. وہ کہتا ہے یہ چیز میری ہے تیری. فرق یہ ہے, یہ ہے فرق. آج کے مسلمانوں میں اور اس دور کے مسلمانوں میں یہ فرق. لوگوں نے کہا کہ اس شور سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا, تم کسی عالم کے پاس جاؤ اور اس سے خفا لو, وہ عالم بھی اس دور کا عالم. آج کا مفتی ہوتا تو کہتا اگر اتنا اس برتن سے تنگ آ گیا تو میرے حوالے کو میں اپنے ادارے میں لگا دوں. ہمارے یہاں بیت المال ہے یہ, لیکن وہ مفتی اس دور کا. اس نے پوچھا حد تک کا من والد ہے, بھائی کیا تو صاحب اولاد ہے؟ اس نے کہا جی ہاں, اللہ نے مجھے بیٹا دیا. تو بولا اتفاق دیتی. اس نے اللہ نے مجھے بیٹی دی. کہا کہ تم دونوں ان دونوں کا آپس میں رشتہ کر دو اور یہ برتن ان کے حوالے. مسلمانوں کی تعلیم دی ہے, مسلم حدیث ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن بنی اسرائیل کے دو مسلمانوں کا واقعہ بیان کیا, ایک عمر رسیدہ اور ایک نوجوان, ایک بوڑھا اور ایک نوجوان. ان دونوں کی آپس میں بڑی گہری دوستی. دونوں نے مل کر ایک زمین میں فصل لگائی اور طے کیا کہ جو فصل اگے گی اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں. محنت کرتے رہے, ایک بزرگ تھا ایک نوجوان تھا. فصل تیار ہو, فصل کاٹ لی اور غلہ اناج کا ایک ڈھیر جمع کر لیا اور اس کو دو حصوں میں برابر تقسیم کر دیا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت جب کر چکے تو سورج غروب ہو چکا. اب وہ دونوں آپس میں سوچنے لگ گئے, اگر یہ ڈھیر یہاں چھوڑ کے جاتے ہیں تو کہیں رات کو نقصان نہ ہو جائے, اب کیا کریں؟ انہوں نے طے کیا کہ چھوٹے چھوٹے ڈھیر ہیں, 6-7 گٹھیاں آپ کی بنیں گی, 6-7 گٹھیاں میری بنیں گی, باری باری اس کو ہم اپنے گھر لے جاتے ہیں. نوجوان نے کہا کہ ایک کشتی میں بناتا ہوں, آپ میرے سر پر رکھیں, میں اپنے گھر میں جاتا ہوں اور آپ ان دونوں ڈھیروں کی نگرانی کرتے ہیں. جب میں واپس آ جاؤں گا تو آپ کے سر پر آپ کے ڈھیر میں سے کشتی رکھوں گا, میں تھوڑا سا سانس لے لوں گا, تھکاوٹ دور ہو جائے گی, آپ رکھ کر آ جائیں گے, پھر میری باری, پھر آپ کی باری. چھ سات چکر ہے, سکون کے ساتھ رات کو سوئے, طے ہو گئی. نوجوان کے سر پر کشتی رکھ دی, وہ چل پڑا. جب وہ غائب ہو گئی ہے, اس بزرگ نے سوچا کہ سچی بات تو یہ ہے کہ محنت اس نوجوان نے کی, میں نے کیا, ہل یہ لگا, ہل یہ کراتا رہا, پانی یہ لیتا رہا, گوٹی یہ کرتا رہا. اس نوجوان نے خوب محنت, میں نے تو کچھ بھی نہیں. اور دوسری بات یہ کہ میں بوڑھا آدمی ہوں, مجھے اتنی ضرورت بھی نہیں. یہ نوجوان ہے, اس کی بڑی ضروری ہے. جب وہ چلا گیا, اس کی غیر موجودگی میں اپنے ڈھیر میں سے کچھ اناج اس کے ڈھیر نکال, اس کو پتا نہیں. یہ مسلمانوں کی تاریخ معیشت کے میدان میں. میں دو بہت سارے میدان آپ کو دوں گا ان شاء اللہ. وہ نوجوان آ گیا, اس کو کوئی معلوم نہیں کہ میرے بعد کیا ہوا. اس بوڑھے نے اپنی طاقت کے مطابق, استعداد کے مطابق یہ گزنی بنائی, نوجوان نے اس کے سر پر رکھا, وہ لے کے چل پڑا. جب وہ چلا گیا تو اسلام فرماتے ہیں کہ وہ جو نوجوان تھا وہ سوچنے میں لگ گیا کہ میں جو جوان آتی ہوں, اس کے علاوہ میں بہت سارے کام کر لوں گا, پورا سال پڑا ہے. یہ بزرگ بیچارہ کیا کرے, میں تو جوان, اس کے علاوہ میں بہت سارے کام کروں. بزرگ بیچارے نے کیا کام, اس کا حق زیادہ ہوتا ہے اپنے ڈھیر میں سے کچھ گندہ اس کے ڈھیر میں ڈال دیا. اسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان دونوں مسلمانوں کی ادا ایسی پسند ہے, اللہ نے دونوں کے ڈھیروں میں رحمتیں ڈالنا شروع کر, برتیں ڈالنا شروع کر. وہ آیا, یہ چل پڑا, پھر اس بزرگ نے دیکھا کہ ڈھیر میرا بھی بہت ہے, پھر کچھ اور ڈال دیا, پھر وہ نوجوان آیا, یہ یاد کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ برکت ڈال رہا ہے. حتیٰ کہ چھ چھ جو بچیاں بننی تھیں, نبی اسلام فرماتے ہیں اللہ نے ایسی برکت ڈالی, ایسی رحمت ڈالی کہ جب آخری بچیاں انہوں نے اٹھائی, سورج شروع ہو چکا تھا. یہ ہے تاریخ مسلمانوں کی اس معیشت کے میدان میں, یہ تاریخ, یہ ہے توکل اللہ, یہ ہے تعلق باللہ. یہ کہاں کی ہے, اس میدان میں موڑ موڑ پر آج اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے, اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے جھوٹ بول کر, بددیانتی کے ذریعے, کمی بیشی کے ذریعے, دھوکے کے ذریعے, فراڈ کے ذریعے, چوری کے ذریعے, ڈکیتی کے ذریعے, رشوت کے ذریعے, سود کے ذریعے, اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے. کیا اس بندے کے پاس تو ریل ہے, کیا اس بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے؟ ایک چوٹی کے محدث ہے ابو الحیات الاسدی رحمہ اللہ, یہ طبقات کے اعتبار سے تابعی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے خاص شاگردوں میں تھے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے بیت اللہ کا طواف شروع کیا. جب میں نے بیت اللہ کا طواف شروع کیا تو ایک بوڑھا آدمی بابا, اس نے بھی بیت اللہ کا طواف شروع کیا, لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا اور بڑی حیرت ہوئی کہ پورے بیت اللہ کے طواف میں وہ بزرگ, وہ بوڑھا صرف چھوٹی سی ایک دعا ہی پڑھتا رہا, اللہم اتنی شوق نفسی, اللہم اتنی شوق نفسی, اے اللہ مجھے بخل سے بچا, مارا دولت کی محبت سے بچا, ایسی محبت نہ ڈال, فلا یزید ولا ضار. اس دعا کے علاوہ کچھ نہیں کہتا, تباہ مکمل ہو گئی. اس چوٹی کے محدث نے اس بابے کو پکڑ لیا, اس سمجھانے کی کوشش کی, اپنے آپ کتنا لمبا سفر کر کے آئے ہوں. یہ بیت اللہ ہے, اس کے طواف کی کیا برکات ہے. آپ کو یہاں پر بہت کچھ مانگنا تھا, بخشش کی دعائیں کرنی تھی, پریشانی کے حل کے لیے درخواستیں کرنی تھی, بیماری کی صحت کے حوالے سے, اور تم نے صرف ایک ہی جواب مانگا. واپس سنتا رہا سنتا رہا. جب اب ابو الحیات اسدی کی بات مکمل ہو گئی, اس بابے نے گفتگو شروع کر دی اور کہا کہ تجھے پتا نہیں کہ میں نے دعا مانگی, اللہ تعالیٰ میری دعا اگر قبول کر لے تو میں سارے گناہوں سے بچ جاؤں. کیونکہ جب دولت کی محبت آتی ہے, مال کی محبت آتی ہے, تو پھر بندہ حوث میں آ جائے, اس کا منہ کھل جاتا ہے, پھر حلال اور حرام کا تمیز ختم ہو جاتا ہے, جائز اور نجائز کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے, پھر ظلم زیادتی میں کیا کچھ نہیں ہوتا. اس بابے نے تو تقریر کر دی. آخر کار اس نوجوان محدث کو ابو الحیات الاسدی کو پوچھنا پڑا آپ کا تعارف کیا. اس بزرگ نے بتایا کہ میرا نام عبد الرحمان بن عوف ہے رضی اللہ. دوستو یہ ہے تاریخ, اس امت کی افضل ترین جماعت صحابہ کرام, اس کی تاریخ یہ ہے. ان کا توکل اللہ ایسا تھا کہ ایک جماعت پرواہ کیے بغیر وطن کو چھوڑ کے جا رہی ہے, اور وطن کو چھوڑنا آسان ہے, مال و دولت سمیت وطن کو چھوڑنا یہ بہت مشکل ہے. وطن کو تو آپ ہی چھوڑ کر بیٹھے ہیں, لیکن مزید کچھ حاصل کرنے کے اور پیچھے کی دولت وہ بھی محفوظ, لیکن وہ وطن کو چھوڑ کے جا رہے, مال و دولت کو بھی چھوڑ کے جا رہے, کوئی پرواہ نہیں. یہ ہے تفکر. اور آگے ایک جماعت اپنا مال اور متاع لے کر اس جماعت کے لیے کھڑی پیش کر رہی ہے, ہمارا گھر, یہ گھر بھی لے لو, سواریاں بھی لے لو, بیویاں دو ہیں, دیکھ لو, جو سمجھ آ جائے اس کو طلاق دے کر عدت کے بعد اس کے ساتھ نکاح کر, وہ دولت کو چھوڑ کے آ, یہ دولت پیش کر. ان دونوں کے انداز کو اللہ نے ایسا پسند کیا, قرآن نازل کر دیا, والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا. یہ وہ لوگ ان کو یہ تمغہ تھا. اب توکل سے رزق یہ عقیدے کے اہم طریقے پر آج موجود ہے, کوئی تعلق نہیں, تعلق باللہ کا وجود نہیں, گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی رابطہ ہے, کوئی اعتماد ہے. توکل کی ایک قسم, اب توکل فی اعداء الدین, دین کے بدترین دشمنوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور اللہ پر مکمل اعتماد رکھنا, یہ بھی بات ہے, یہ بھی تو ہے. اور ایسا توکل کہ اگر بدری نے آرامی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تلوار دکھلائی, آپ اکیلے ہیں, ننگی تلوار لے کر سامنے سے کہتا ہے میں یہ نہ ہوتا ننگی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ مجھ سے تمہیں کون بتا سکے, میں یہ نہ ہوتا ننگی, بظاہر کوئی نظر نہیں آتا, لیکن توکل اللہ نے اللہ کے محمد عظیم ان کا فرمایا اللہ اللہ بدویر. حدیث میں آتا ہے کہ اس بدوی کا ہاتھ کانپنے لگ گیا, فسقط الصیح من جدہ, اس قدر کب کبھی تاری ہوئی کہ اس کی تلوار ہاتھ سے گر گئی. فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیفہ, اب اسی تلوار کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ میں لے لیا, اور میں تو بھائی ہوتا ہوں کا نہیں, اب تو بتا مجھ سے تجھے کون بچائے گا, وہ آگے سے کچھ نہ کہہ سکتا. اللہ کے پیغمبر فرمایا کہ اچھا سن، اتشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، اللہ کے الہ ہونے کی، میرے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں، ولکن انی اعاہدک ان لا اقاتلک وان لا اکون مع قوم یقاتلونک، البتہ میں آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا آپ کے ساتھ کبھی نہیں ملوں گا، اور ایسی قوم کے ساتھ بھی شریک نہیں ہوں گا جو قوم آپ کے ساتھ لڑنے کی ہے۔ فخر اللہ سبھی رہو، اللہ کے پیغمبر اپنا جا خدا سکتی، وہ گیا اور قوم سے جا کر کہہ رہے تھا جی تو میں نے عند خیر الناس، وہ لوگوں میں ایک ایسے آدمی سے مل کر آیا ہوں جو دنیا کا سب سے افضل ترین انسان ہے، یہ ہے التوکل فی اداء الدین۔ قوم نے پکڑ لیا ابراہیم علیہ السلام کو، پکڑ لیا، آگ کی ڈالنے کے لیے تیار ہو، کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ ہے التوکل فی اداء الدین۔ آج ہماری صورت حال کیا ہے؟ مسلمانوں کی صورت حال کیا ہے؟ کفار کا ڈر ہے، یہود و نصارا کا خوف ڈرے ہیں، ہم ان کی ناراضگی کو برداشت نہیں کرتے، ناراضگی ہم کوشش کرتے ہیں اپنا کلچر، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت یہود و نصارا جیسی ہو، لباس کا انداز، حجامت کا انداز، خوشی غمی کا انداز، چلنے پھرنے کا انداز، تاکہ وہ خوش رہے جن کے ایمانوں میں ہمارے فیصلے ان کو خوش کرنے کے لیے، جبکہ اتنا کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ لن تروا عنک الیہود و لن نصارا حتی تتبع ملتهم، اللہ نے فرمایا کہ جتنا چاہو ان کو خوش کرو، یہود و نصارا کبھی خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ تم کو یہودی نہ بنا دیں۔ جب تم یہودی یا عیسائی میں اپنے آپ کو کنورٹ کر دو گے پھر بات بنے گی، اس طرح سے خوش نہیں ہو سکتا، اللہ کو خوش نہیں کرنا۔ آج ہم کن کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ آج ہمارے دلوں میں خوف کس کا ہے، اللہ کا ہے یا یہود و نصارا کا ہے؟ یہ کون سا تعلق مل رہا ہے؟ یہ توکل اللہ ہے؟ خوف کس چیز کا، ڈر کس چیز کا؟ آپ غور کریں، دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو حکم دیا ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، بلکہ فرمایا کہ خود خروف اس سر میں کافا، مکمل طور پر دین پر دین میں داخل، مکمل طور پورے پورے دین میں داخل ہو، کوئی کمی نہیں۔ لیکن جب دشمن کے مقابلے میں تیاری کی باری آئی، اللہ تعالیٰ نے مکمل تیاری کا حکم نہیں دی، مکمل تیاری کا حکم نہیں، بلکہ فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، جتنا ممکن ہو سکے تیاری کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دشمن کے مقابلے میں کامیابی نہ کثرت تعداد میں ہے، نہ اسلحہ میں ہے، کچھ بھی کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کامرانی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور اللہ تعالیٰ اخبار کو محتاج نہیں۔ اس مسئلے میں پریشان ہونے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب بھی چاہتا ہے اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے اپنی فوج بنا دیتا ہے، تم پریشان کیوں؟ یہودی حملہ آور ہو جائیں گے، نصارا یہ کر دیں گے، ہیل کی ہیل بجا دیں گے۔ آج پوری دنیا کے رہنے والے مسلمان خوف ہوتا ہے، ڈرے ہوئے، اللہ جب چاہے اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے اپنی فوج بنا دے، اور ایسا ہوا نوح علیہ السلام و اسلام چند ساتھیوں کے ساتھ، پوری قوم دشمن، اللہ تعالیٰ نے پانی کی قطروں سے وہ کام لیا، اس کو فوج بنا کر پوری قوم کو تباہ کروا دیا۔ اس نے خود کبھی رائے نہیں لیا، نوح علیہ السلام کو حکم لیا کشتی بناؤ، اس میں بٹھا دو ماننے والوں اور جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو بٹھا دو، لیکن کسی مشرک کو نہ بٹھا دو، کتے بٹھا دو، خنزیر بٹھا دو، بندر بٹھا دو، لیکن مشرک نہیں تھا. اللہ کیونکہ مشرک جو ہے قابل رحم نہیں, قابل قص نہیں. نبی اسلام کا فرمان ہے لو رحم اللہ من قوم نوح احدا لرحم ام الصبی. اگر اللہ تعالی نوح علیہ السلام کی قوم میں سے کسی شخص پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا تو اللہ تعالیٰ ام صبی پر ضرور رحم کرتا. یہ ام صبی کون ہے؟ یہ ام صبی ایک خاتون جو نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں ہے, مشرک ہے. جب طوفان آیا یہ خاتون گھر میں تھی, اس کا دودھ پیتا ایک معصوم بچہ تھا. جو ہی اس نے طوفان کو دیکھا, فلن کو دیکھا, معصوم بچے کو لے کر مکان کے چھت پہ چل گئے. جب دیکھا کہ پانی چھت کے قریب آ گئے ہے, اس نے چھلانگ لگائی. پیچھے جو پہاڑ تھا, پہاڑ کی چوٹی پر معصوم بچے کو لے کر گئی. حتیٰ کہ پہاڑ کی چوٹی پر طوفان پہنچ گیا, پانی پہنچ گیا. حتیٰ کہ جب اس نے دیکھا کہ پانی میرے منہ میں آ رہا, تو اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے معصوم بچے اٹھا لیا تھا کہ میرا بچہ دم جائے, میں تو مر جاؤں گی, میرا بچہ دم جائے, میرا بچہ بچ جائے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لو رحم اللہ من قوم نوح احدا لرحم ام الصبی. اگر اللہ تعالی قوم نوح میں سے کسی پر قص کھاتا, اس عورت پر ضرور قص کھاتا, لیکن نہیں. یہ اللہ تعالی کی غیرت کا مطلب ہے جو توحید کو بمار کرے رونے کا. اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر کوئی نہیں. پانی کی قطروں کو اللہ نے بہت بنا اور پوری قوم تباہ. اللہ اکبر کبیر ہے. آپ ابراہیم کو دیکھیں جو ہاتھی لے کر آئے گا, اس دور کو اپنے سامنے رکھیں, اس دور کے لحاظ سے ہاتھی کا کوئی توڑ ہے؟ ہاتھی لے کر آئے اور ہاتھی کا کوئی توڑ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فوج کے لیے کس کا انتخاب کیا؟ اب آپ بھی چھوٹے چھوٹے پرندوں کا, ان کے منہ میں چھوٹے چھوٹے کنگر جس میں ایتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی. الم ترا کئی تو پار ربو کا اصحاب البیل, وہ چھوٹا سا کنگر جب لگتا تھا ہاتھی کی پیٹھ کے اوپر پڑتا تھا, پیٹھ سے پیٹ بھرتا ہوا نکل جاتا تھا, ہاتھی سکھا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنی فوج کے لیے کمزور ترین پرندوں کا انتخاب کر لیا. اس میں فکر کی ضرورت نہیں, بس آج کا تعلق اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے, رابطہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر افراد کی کمی ہے پریشان نہ ہو, اسلحہ کی کمی ہے پریشان نہ ہو, آپ کا تعلق اللہ ہونا چاہیے. جو نہیں, آپ دیکھیں گے گارے سور کائنات کی افضل ترین ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے, اور اس امت کی افضل ترین ہستی سیدنا ابو بکر صدیق ہے. یہ دو انبیاء میں امام الانبیاء, اکرم الانبیاء, اشرف الانبیاء محمد رسول اللہ انا حبیبهم یوم سقط. اللہ کے عمر میں اللہ نے مجھے شرف عطا کی ہے کہ قیامت کے دن جب سناٹا ہوگا, ستہ تاری ہوگا, میں محمد اس بھی خطیب ہوں گا. بے یلی واہ الحمد ولا فخر. قیامت کے دن ایک بندے کے ہاتھ میں لواء الحمد فرمایا جائے گا, اور فرمایا کہ وہ لواء الحمد اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں فرمائے گا. انا اول من یفتح الباب. فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کے دروازے پر میں محمد جاؤں گا, دروازے پر دستک دوں گا, اندر سے آواز ہے من انت, کون؟ فاقول انا محمد. میں اپنا تعارف کراؤں گا, وہ فرشتہ جواب دے گا, بے گا وہ مر. اے اللہ کے پیغمبر, جب سے اللہ نے جنت بنائی ہے, یہ دروازہ لگایا ہے, اسی دل سے کھڑا میں آپ کی انتظار کرتا ہوں. مجھے حکم یہی ملا ہے کہ کسی کے دروازہ نہیں کھولتا. جنت کے دروازے کے افتتاح کریں گے تو محمد رسول اللہ یزید ترین افضل ترین غار میں, اور امت میں افضل ترین ہستی کون ہے؟ ابوبکر صدیق. قربان جائیں صحیح بخاری کے اندر ہے, ایک بچے نے اپنے باپ سے سوال کیا اور اللہ تعالیٰ کے نظام کو قدرت پر قربان جائیں, کس باپ کے بیٹے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی؟ وہ تو عالم الغیب ذات ہے نا, اسے تو معلوم ہے کیا ہونا ہے. بیٹے نے اپنے باپ سے پوچھا, باپ کا نام سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیٹے نے کہا, ایت الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بابا یہ تو بتائیں نبی علیہ السلام کے بعد افضل ترین انسان کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر کے بعد افضل ترین انسان کون ہے؟ قال ابو بکر رضی اللہ, سیدنا علی نے فرمایا, بیٹا اللہ کے پیغمبر کے بعد افضل ترین انسان ابو بکر صدیق. قال ثم من؟ بیٹے نے کہا, بابا پھر کون ہے؟ قال عمر, سیدنا علی نے فرمایا, پھر عمر بن خطاب. بیٹا کہتے ہیں مجھے خطرہ ہوا کہ اگر اسی طرح میں نے سوال کیا تو کہیں بابا آپ عثمان کا نام نہ دیں. میں نے سوال کا انداز بدل لیا اور میں نے کہا, ثم انت, پھر تو آپ ہیں نا. سیدنا علی نے فرمایا, بیٹا پھر بھی میں نہیں. اللہ, افضل ترین ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. جو شخص اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو دیا ہے اس کا کوئی مقابلہ ہو نہیں سکتا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, صحابہ کرام میں باپ گھرانے ایسے جن کی دو دو نسلیں دو دو پشتیں صحابہ ہیں, باپ بھی صحابی بیٹا بھی صحابی. چند گھرانے صحابہ کرام میں ہیں جن میں تین پشتیں صحابہ ہیں, باپ بھی صحابی بیٹا بھی صحابی پوتا بھی صحابی. صرف ایک گھرانہ ہے جس کی چار پشتیں صحابہ ہیں, باپ بھی صحابی بیٹا بھی صحابی پوتا بھی صحابی پڑوتا بھی صحابی. یہ گھرانہ ابو بکر صدیق ہے. جاؤ اس شخص کو کہاں سے چھین لے. یہ جو مقام اللہ نے کو عطا کیا ہے اس کو کیسے ہٹاؤ. نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ایک تاریخی خطبہ دیا ہے جسے امام احمد عمر رحمۃ اللہ نے مسلم سے لکھا ہے. آپ نماز پڑھائی اور آپ بالکل بھی بیٹھے اور میں یاد ہوں نہ فضول نہیں تھی ابھی بکر, آج میں خطبہ دوں گا ابو بکر صدیق کی شان ہے, تم تمام نے میرے آج کے خطبے کو زبان یاد کر لیا. اس خطبے کے ابتدا میں اللہ نے واضح فرمایا, انہ لم یسئلنی منذ صاحب علی. تو دوستو ابو بکر صدیق وہ واحد آدمی ہے جس کی ذات سے آج تک کوئی تکلیف نہیں پہنچی. افضل ترین تھا, افضل ترین تھا جن کی خلافت کی بشارت محمد رسول اللہ دینے گئے. صحیح بخاری میں ہیں, یہ خاتون نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہے اور آ کر تعاون کی درخواست کرتی ہے, مالی تعاون کی. اور یہ بات متفق علیہ ہے کہ بیت المال وقت کے امیر کے پاس ہوتا ہے, وقت کا جو امیر ہے بیت المال اسی کے پاس ہوتا ہے. آج بیت المال محمد رسول اللہ کے پاس سر سر وہ خاتون آئی ہے اور تعاون کی درخواست کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دوبارہ تیرے ساتھ تعاون کرے گی, کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر وقت بیت المال موجود ہو. وعدہ ہو گیا تعاون کریں گے لیکن اب تو نہیں جانا. دوبارہ اس خاتون نے جاتے ہوئے نبی علیہ السلام سے ایک بات پوچھی, اور آئی تھا ان جہ فلم عجیب کا انہا تورید الموت. اس نے کہا ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں لیکن مجھے کتنا بتا دیں اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں. کانہا تنید الموتا, وہ چاہتی یہ تھی کہ اگر آپ میرے ہاتھ سے پہلے فوت ہو جائے پھر میں کہاں جاؤں, پتہ نہیں کون امیر بنے گا کون خلیفہ بنے گا, پھر نئے سے درخواست رکھنی پڑے گی. وہ سنے نہ سنے صرف اتنا بتا رہے اور آئی کا ان چیز کو فلم عجیب کا کانہا تنید الموتا, میں کہاں جاؤں گی. نبی علیہ السلام میں سے ان چیز فلن تجدینی فاتی ابا بکر, اگر تو دوبارہ آئے اور مجھے نہ پائے تو یہ مسئلہ میرے ابو بکر صدیق کے پاس رکھتا. واضح بات آج بیت المال میرے پاس, میرے بعد یہ بیت المال ابو بکر صدیق کے پاس ہے. بات آگے نکل گئی، یہ ضمن باتیں تھیں. واپس آتے ہیں کہ غار حرا میں، غار شعور میں افضل الانبیاء محمد رسول اللہ اور اس امت کی افضل ترین ہستی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ غار میں دشمن نکل چکے. تلاش کرتے کرتے حتیٰ کے غار کے قریب پہنچ گئے، غار کے قریب پہنچ. ابو بکر صدیق نے کہہ دیا کہ اگر انہوں نے اپنے پاؤں کو ہی دیکھ لیے تو ہمیں دیکھ لیں گے. نظام گلا تخصر ان اللہ پار کم نہ کیجیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ہے طور پر اللہ، اللہ ہمارے سبحان اللہ. کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو فوج بنایا؟ مکڑی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، بدترین کافر پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے، ان کے آنے سے پہلے پہلے اللہ نے مکڑی کو حکم دیا کہ تو جال کام لے، غار کے آگے اپنا گھر بنا لے، جال مکڑی کا جال. رات دنیا میں جتنے گھر ہیں سب سے کمزور ترین گھر مکڑی کا ہوتا ہے. ان اوہن الوجود لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون، فرماتے ہیں سب سے کمزور ترین گھر مکڑی ہے. ایک انگلی کے ذریعے 1000 گھروں کو بھی توڑ دیا جاتا ہے. 1000 گھر مکڑی کے ایک انگلی کے ذریعے ان کو تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے. مکڑی کو حکم دیا، فوج بن جا، اس نے جال بنا لیا، پرانا سا جال بن لیا. مکے کے کافر غار کے قریب پہنچے، کھوجی لے آیا جسے قوم کی پہچان تھی. اس نے کہا کہ یہ قوم اندر جا رہا. چودھری نے کیا کہا؟ سنابیل قریش نے کیا کہا؟ اس نے کہا تیری مت ماری، کتنا لمبا تو نے ہمیں سفر کرایا، تھکا دیا. کہتا ہے کہ قوم اندر جا رہا، دیکھا نہیں آگے مکڑی کا جال ہے، اور یہ جال اتنا پرانا ہے یوں لگتا ہے کہ تو محمد کی تاریخ پیدائش سے پہلے گئے. مکڑی کے جال، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات، توکل ہونا چاہیے. بدل توکل فی اداء الدین، یہ ساری عقیدے کی باتیں ہیں بتا رہا ہوں. آئی توکل ہے، اس کا وجود تک نہیں. توکل کے اہم ترین چیپٹر جو ابھی آپ کے سامنے لکھنے لگا ہوں وہ ہے التوکل فی استقامت النفس. اور کی یہ ہے توحید، یہ ہے منحج، یہ ہے عقیدہ، یہ ہے ہماری تخلیق کا مقصد کہ جب تک ہم نے دنیا میں زندہ رہنا ہے ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ، زندگی کے ہر موڑ پر ہمارا رابطہ ہو تو اس کے ساتھ ہو اللہ کے ساتھ، اور مکمل اعتماد. تعلق توڑ دیا زندگی کا مقصد بہت ہو گیا، اللہ پر اعتماد نہ رہا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اب توکل فی استقامت النفس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا میں آپ ویسے آتی ہیں مسائل امتحانات آتے ہیں. اب یہاں دیکھنا ہے اس بندے کو کہ ان آزمائشوں کے اندر اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. اب یہ تعلق کو توڑتا ہے یا مزید جوڑتا ہے. مطلب آدمی نے شادی کی، 2-3 سال 4 سال تک انتظار کرتا ہے، جب اولاد نہ ہوئی پریشان ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. اب پہلے تو اس نے کسی حکیم سے کسی ڈاکٹر سے علاج کی کوشش کی، اس کے بعد پھر طبیعت ٹھنڈے شروع ہو گئے. اب مزارات کا رخ کرتا ہے، اولاد کے لیے بھاگ پریشان، اولاد کی محبت اس کو ستاتی ہے. اب اللہ کے ساتھ یاری تھی ختم ہو، اللہ کے ساتھ جو تعلق تھا اب وہ دھرا کا دھرا رہ گیا. اب یہ مزارات کا چکر لگا رہا، کبھی کسی کونے میں، کبھی کسی کونے میں، کبھی کسی کونے میں، اولاد کے لیے بھاگ رہتے تھے. اللہ اکبر، یاری جھوٹ گئی، توحید سے ہاتھ ہو بیٹھا، زندگی کے جو مقصد تھا آنے کا وہ فوت ہو گیا. بھاگ رہا ہے، آج وہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، مسلمانوں کی اکثریت اس دلدل میں دھسی ہوئی کہ اولاد میں سے اگر بیٹیاں مانگنی ہے تو اس کی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جو بیٹی ہیں وہ اللہ نہیں دے سکتا، وہ یہ بزرگ دیتے ہیں، اللہ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹے دے دے، بس اللہ تعالیٰ بیٹیاں دے سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیٹے جو ہیں ان کے نام کیا رکھے جاتے ہیں، رسول بخش۔ یہ کس نے بخشا ہے؟ رسول، نبی بخش، حضور بخش، امام بخش، غوث بخش، پیر بخش، پیر دیتا۔ آج تک کسی لڑکی کا نام پیر دیتی دیکھا ہے؟ کسی لڑکی کا نام غوث بخش سنا ہے؟ نبی بخش، حضور بخش، رسول بخش، پیر بخش، یہ سارے نام، یہ بیٹا رسول نے بخشا، حضور نے بخشا، نبی نے بخشا، پیر نے بخشا، یہ تو ہے۔ بیٹی کے نام وہی فعل ہے، رقیہ، کلثوم، عائشہ، فاطمہ، وہ نام وہی دے، یہ بیٹیاں اللہ دیتا ہے۔ بیٹے لینے ہیں تو آپ کو یہاں اترنا ہوگا، لالو ختم ہوگی، بربادی ہوگی، پریشان ہے، جھکے تھا، دو آدمی بڑے پریشان ہیں اور ان دونوں کے رشتے اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ کر دیے، ایک مشرک پریشان، جب اللہ کے دروازے کو چھوڑ دیتا ہے اب کسی اور کے دروازے پہ پہنچا، مسئلہ حل نہیں ہوا، پریشان ہے، پھر کسی اور جگہ پر جائے، وہاں پریشان ہے، پھر کسی اور جگہ پریشان، جو یکجائی ہے، یکجائی اور سکون ہے، جو ہر جائی بنتا ہے پریشان، اور دوسرا آدمی جو اپنی بیوی کو کافی نہیں سمجھتا، اب قربانہ نیا محلہ دلا سکتا، مسئلہ حل نہیں ہوا، سکون نہیں، آج وہ محلہ، آج وہ محلہ، ایک زانی اور ایک مشرک۔ اس لیے اللہ نے ان دونوں کو ایک ساتھ کہہ دیا، الزانی لا یلقی الا زانیہ او مشرکہ، زانی نگاہ کرے تو اپنی جیسی زانیہ تلاش کرے، اگر زانیہ نہ ملے تو کسی مشرکہ کے ساتھ نکال، یہ دونوں پریشان نہ لے، سر کرتا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں، اولاد کے حوالے سے اللہ کے ساتھ رشتہ توڑ کر، ہاں دھکے ساتھ، اس کا طریقہ کار تو یہ ہونا چاہیے تھا، اس کی زندگی گزر جاتی اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے اس کے ہاتھ نہ ہوتے، اس کی آج بھی کیسے رہتی، کس طرح، جس طرح قاف ہا یا انصاف ذکر و رحمت ربی کا اب تب زکریا اس نادا ربہ ندا خفیہ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ رب رضیا۔ زکریہ علیہ السلام تخاف کر اور یہ کہہ رہے کہ اللہ اولاد کی دعا مانگتے مانگتے بوڑھا ہو گیا، بوڑھا ہو گیا اور بیوی بانجھ ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی تیرے دروازے پر نا امید نہیں، اللہ لم اکن بدعا ایک رب شقی، بوڑھا ہو گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئی، باس فیل ہو گئے، بیوی بانجھ ہو گئی، لیکن نا امید نہیں، دروازہ ایک ہی اللہ کا ہے۔ اللہ نے یہ دعا سنی، نماز دی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحیی لم نجعلہ من قبل سمیا، اے زکریا مبارک ہو بیٹا، اور جس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے ماں باپ اس کا نام رکھتے ہیں، تیرے بیٹے کا نام بھی ہم نے خود رکھ دیا، لم نجعلہ من قبل سمیا، ایسا نام پہلے تھا ہی نہیں، طریقہ کار تو یہ ہونا تھا، لیکن یہ اس کی استقامت ختم ہو گئی، استقامت تباہ و برباد ہو گئی، بیماری آدمی کو گھیر لیتی ہے، بیماری پریشانی نے گھیرا، علاج مواد یہ ہو، مسئلہ حل نہیں ہوا اب مولوی کی طرف رخ کرے گا تمیز کی، وہ سب تمیز ہے دماغ نہیں جا، پیروں کی طرف رخ کرے گا، مزارات کا رخ کرے، بہت میں پانی کے لیے گھر گھوم رہا ہے، کچھ ریگر ہو رہا ہے کچھ نہیں۔ میں ایک سال عمرہ کر کے جدہ ایئرپورٹ میں تھا، مجھ سے آگے ایک آدمی کو پکڑا ہوا، بریف کیس اس کے ہاتھ میں، اتنا بھاری یہ چیکنگ کی، دیکھا تو پورا بریف کیس پتھروں کے ساتھ بھرا، وہ پوچھتے تھے یہ کیا ہے، وہ کیا جواب دیتا، آخری ایک ترجمان کو بلایا کہا کہ کیا، میں کھڑا ہوں سر اس سے پوچھ یہ کیا ہے، اس نے کہا یہ پتھر ہے کچھ میں نے اس پہاڑ سے لیے، کچھ غار ہرا سے، کچھ غار سور سے، جبل نور سے، قرآن سے، جبل رحمت سے نکلا، کیا کرے گا، اس نے کہا یہ جا کر خاندان میں تقسیم کروں گا، جب بیماریاں ہوتی ہیں تو یہ گھول گھول میں پلائیں گے، یہ سن رہے ہیں پتھری کا مریض کون جو بنا رہے ہیں، ڈرا اللہ کے ساتھ ڈالنا ختم، اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ تھا وہ ختم ہو، اب علاج کے لیے یہ طریقے کار اس نے کیا، کیا کہیں اس کے پاس توحید ہے، یہی بات کر رہا ہے، کیا اس کی زندگی کا مقصد یہی تھا جو اس نے سمجھا، نہیں، بیماریاں آتی ہیں، انما اشکو بصری وحزنی للہ، ایوب علیہ السلام مدت مدین تک بیمار رہے، مدت مدین تک، لیکن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے آگے اپنی تکلیف کو پیش نہیں، سال دو سال دس سال بارہ سال، لیکن نہیں، انما اشکو بصری وحزنی، ایوب اذ نادا ربہ، اللہ تعالیٰ اللہ سے کہا، درخواست کی، مستنی الضر، اے اللہ مجھے تکلیف نے گھیر لیا، اور آگے کیا کہا، مجھے شفا دے، نہیں، وانت ارحم الراحمین، تو تو ارحم الراحمین، اللہ تعالی نے کیا کہا، ارکض برجلے کا، ھذا مختصر بارد وشراب، اے ایوب اپنی ایڑی کو ہلاؤ، یہ چشمہ نکلے گا، یہ چشمہ تمہارے جسم کو لگے گا تو تندرست ہو جائے گا، یہ نہانے کی جگہ بھی ہے اور پینے کی جگہ، آزمائش ہے، یہ لوگ کامیاب، ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کا نام دیا سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، اور میں تو عمران ہمارا وہ ساتھی ہے جسے سلام کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے آتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارا ایمان تو تھا لیکن ہمیں تعجب ہوتی تھی کہ سیدنا عمران کو سلام کرنے کی جگہ پہ فرشتے آتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے اپنی مرضی سے نہیں آتے، اللہ بھیجتا ہوا، کیونکہ فرشتوں کی تعریف یہ ہے، صفت یہ ہے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کام کرتے ہیں جس کا اللہ حکم دیتا ہے، ہاں ہمارا تعجب ختم ہوا کب، ایک بور آیا سیدنا عمران رضی اللہ عنہ کو بیماری نے گھیر دیا، اور بیماری ایسی بیماری لگی جلد کو بیماری لگی، اٹھنے کے قابل نہ تھے، چار پائی پر بٹھا دیا گیا، قضاء حاجت کے لیے چار پائی کے نیچے سے کاٹ دیا گیا، یہ بیماری کتنا دن چلی، مہینہ نہیں سال نہیں، 30 سال تک سیدنا عمران بیمار رہے، 30 سال، اور چار روپئے پڑے تھے، لیکن پورے دورانی میں جب بھی کوئی آ کر خرید معلوم کرتا تو یہی کہتے اللہ کا شکر، الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، یہ ہے تعلق اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور آج اس کو بیماری نے گھیرا، مولوی کو ڈھونڈتا ہے، سر میں درد دم کر، اللہ یہ کیا ہے، یہ کیا اس کا تعلق، یہ کیا توقع ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن خاص سنایا تھا، اور اس بات کو نوٹ کر لیں، پیغمبر کا خواب بھی حرف آخر. پیغمبر کے علاوہ کسی کے خلاف کو بطور حجت کے پیش نہیں کیا جا سکتا کہ فلاں نے خواب دیکھا فلاں نے خواب دیکھا. بڑے خواب دیکھے جاتے ہیں لیکن انبیاء کا خواب ایسے ہے جیسے بیداری کی زندگی کی گفتگو ہے. یہی وجہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیا کہا, یا بنیا انی اراف المنام انی اسبحک فانظر ماذا ترى. خواب میں دیکھا ہے کہ یہ ذبح کر رہا ہوں, تیری کیا ہے. بیٹے نے کیا کہا, لا یا ابت افعل ما تؤمر ما تؤمر. یہ نہیں کہا یا ابت افعل ما ترى, اے باجان جو کچھ آپ نے خواب میں دیکھا ہے اس پر عمل کرے. نہیں, یا واقف ہے ما تؤمر, اے بجان جو کچھ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس پر آپ عمل کریں. یہ اللہ کا حکم ہے. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین, تکلیف تو ہوگی لیکن ان شاء اللہ میں صبر کروں. انبیاء کا خواب, نبی علیہ السلام نے اپنا خواب پیش کیا, فرمایا کہ قیامت کا منظر قائم ہو چکا, انبیاء موجود ہیں, امتیں موجود ہیں. رائت النبی وما هو رجل نام, فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نبی کو دیکھا اس کے ساتھ دو امتی تھی. کیا بنا؟ اس نے کہا محنت کی, کوشش کی, لیکن یہ دو بندے مسلمان ہو گئے. اب آپ غور کریں ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہدایت ایک خلا کیا, یہ دو ہی بندے مسلمان. فرائت النبی وما هو رجل, میں آگے بڑھا اور میں نے ایک نبی کو دیکھا اس کے ساتھ صرف ایک ہی امتی. ورائیت النبی ولیس معہ احد, آگے بڑھا دیکھا کہ نبی اکیلا ہے ایک امتی. دنیا میں آیا, محنت کی, کوشش کی, لیکن رہ راست پر کوئی ایک بھی نہ ہے. ہدایت اللہ کی حق. یہاں ایک نقطہ ہے یہ بھی کہ حق کے دلیل یہ نہیں ہے کہ اس کے ماننے والے زیادہ ہو. حق حق ہے, چاہے اس کے ماننے والے تین ہوں, دو, ایک, بلکہ اگر ماننے والا ایک بھی نہ ہو تب بھی حق حق ہے. حق محتاج نہیں ہے کثرت کا, راز کا. آج کس طرح کے بھی حوالے دیے جاتے ہیں. میں نے ایک جمے کو بھی دیکھا, خدا تعالیٰ کی امت موسیٰ علیہ السلام, اور مجھے بتایا گیا کہ آپ کی امت اس کی تعداد تو اتنا ہے کہ آپ کی امت میں 70,000 آدمی رہتے ہیں جو قیامت کے دن آئیں گے, ان سے پوچھا تک نہیں جائے گا بغیر حساب کے جنت میں. فاستغفر تو ربی فزادنی, جامع ترمذی کے الفاظ ہیں. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ کی امت میں 70,000 آدمی ایسے ہیں جن سے حساب تک نہیں لیا جائے گا, بغیر حساب کے جنت بھیج دیا جائے گا. فاستغفرت ربی, تو میں نے اللہ کی آگے درخواست کی اس تعداد میں اضافہ فرما. فزادنی, اللہ نے میری درخواست قبول کر لیا اور میں تو ٹھیک ہے, پھر ہر ہزار کے ساتھ 70,000 اور بھی ہوں گے, اس سے بھی ہم نہیں پوچھیں. ان 70,000 میں سے ہر ہزار کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے اور ان سے بھی نہیں پوچھا جائے. نبی علیہ السلام نے اپنا یہ خواب سنایا صحابہ کرام کو, اور خواب سنانے کے بعد آپ گھر چلے گئے. حتیٰ کی حدیث میں آتا ہے اگلی نماز میں جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو دیکھا صحابہ کرام وہاں بیٹھے ہو, وہی بیٹھے. آپ تو چلے گئے, معاملہ قیامت کے منظر کا تھا کہ حساب و کتاب کے بغیر جنت میں جانے والے. خواب سن لیا, نبی علیہ السلام چلے گئے, اب یہ لوگ بیٹھے ہو. آپ واپس آئے اور مجلس کو اسی طرح بلایا, پوچھا اسی وقت سے لگتا ہے تم بیٹھے ہوئے؟ جی ہاں. کیوں, خیر تو ہے؟ جی ہاں, جو آپ نے خواب سنایا ہے اس پر ہمارا آپس میں تبصرہ ہو رہا ہے کہ وہ کون لوگ ہوں. آپ نے پوچھا تو پھر آپ کس نتیجے میں پہنچے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم میں سے بات کی رائے یہ لعنتهم الذین صحبوا رسول اللہ, شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو سب سے زیادہ اللہ کے پیغمبر کی صحبت حاصل ہوں گی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, لعلہم الذین ولدوا فی الاسلام وماتوا فی الاسلام, یہ وہ لوگ ہوں گے جو اسلام میں پیدا ہوئے اور اسلام میں فوت ہوئے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں دور جہلیت کی پیداوار ہیں اور پھر اسلام میں داخل ہوئے. اس طرح کی باتیں اب نبی علیہ السلام نے آخر میں فرمایا کہ سنو وہ کون لوگ ہیں. اللہ کبیرا میں انتظار کر رہا ہوں وہ کون لوگ ہوں گے. فرمایا کہ ہم الذین لا یسترقون ولا یسترون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر یہ سستے پیدا فرما دے. فرمایا کہ یہ لوگ ہوں گے ہم الذین لا یسترقون جن کے پاس استرقاء نہیں ہوگا. ایک ہے رقیہ اور ایک ہے استرقاء. رقیہ یہ ہے آدمی کو تکلیف ہو خود اپنے اوپر آیات پڑھ دے دعائیں پڑھ دے یا کوئی ساتھی بیٹھا ہوا ہے بغیر اس کے متاثرے کے بغیر اس کے احساس کے اس کو کچھ آیتوں کا درد کر لیتا ہے یہ ہے رقیہ یہ جائز. ایک ہے استرقاء. استرقاء یہ ہے کہ یہ خود مریض مولوی کو ڈھونڈ رہا ہے پیر کو ڈھونڈ رہا ہے حضرت صاحب کہاں جا رہے حاجی صاحب کہاں جا رہے سر میں درد ہے. اور فلاں جو مولوی صاحب ہے نا سر کے درد کا علاج اس کے پاس بہترین ہے اس کا دم بڑا اثر کرتا ہے. دار کا درد ہے فلاں مسجد کا جو امام ہے نا دار کے درد کا دم جو وہ رکھتا ہے اور کوئی رکھ نہیں سکتا. یہ ہے استرقاء. اللہ کے بندے فرماتے ہیں پہلی خوبی ان لوگوں میں وہ ہوگی ان کے اندر استرقاء کی بیماری نہیں تکلیف ہے صدمہ ہے وہ مولوں کو ڈھونڈے گی نہیں پیروں کو ڈھونڈے گی نہیں تیاری یہ کام کیجیے یہ کام نہیں یہ پہلی چیز استوا نہیں ہوگا. تکلیف ہوئی داغنا شروع کر دیا خون نکالنا شروع کر دیا زخم لگانا شروع کر دیا آگ ڈالنا شروع کر دی یہ نہیں. ولا یہ تتیر ہونا ان کے اندر تتیر کی بیماری نہیں ہوگی. تتیر جانتے ہو موجودہ دور کے لحاظ سے تتیر کو مانا سمجھاتا ہوں. موجودہ دور کے لحاظ سے ایک آدمی نے صبح کو دکان کھولی ایک گاہک آتا ہے اس گاہک نے کہا دو کلو چینی دے دے اور میرے کھاتے میں اٹھا دے. دکاندار کیا کہتا ہے وہ بھائی ابھی میں دکان کو پہلا سودا ادھار کا چلے گا تو آج سارا دن ادھار چلے گا. یہ کیسا گندا ہے یہ کیا بیٹھ کے ساتھ کر لو گے تمہیں کس نے بتایا کہ سارا دن ادھار چلے گا. یہ بتائیے صبح کو گاہک آیا دکان کھولی اور کہا گیا اس نے سودا لینا چاہا قیمت میں کوئی اتفاق نہیں ہوا. اب گاہک واپس جاتا ہے اب دکاندار کتنا کمزور اس کا عقیدہ ہے اس کو بلاتا ہے اور کہتا ہے بھائی ابھی دکان کھولی جو تو کہہ رہا ہے اس میں مجھے کھاتا ہے لیکن پھر بھی لے لے اگر تو خالی کیا سارا دن کہاں خالی ہے. ایسا منوس عقیدہ تاریخ کے اندر ایک بادشاہ کا واقعہ آتا ہے. وہ بادشاہ اپنے حوالیوں کے ساتھ صبح سویرے شکار کے لیے شہر سے نکلا. جب شہر کی حد کو کراس کیا دیکھا تو سامنے جھوپڑی سے ایک فقیر شہر میں داخل ہوا. بادشاہ نے کہا کہ سب سے پہلے شہر سے نکلتے ہوئے اس منحوس آدمی پر ہماری نگاہ پڑ گئی ہے یہ تو ممتا ہے گدا کر لگتا ہے کہ آج شکار نہیں لگے. اس نے حوالیوں سے کہا کہ جاؤ اس کو بند کر دو شام کو واپس آئیں گے شکار لگا تو اس کو چھوڑ دیں گے ورنہ اس کو بند کر دیں گے. اس فقیر کو بند کر دیا گیا. اس دن شکار بادشاہ کو اتنا لگا اس کی زندگی میں کبھی ایسا شکار نہیں لگا. جب واپس آیا تو فقیر کو کھول دیا گیا اور بادشاہ نے کہا کہ صبح کو سب سے پہلے تیرے پر نگاہ پڑی تھی ہمیں تجھے منحوس سمجھ کر بند کر دیا تھا لیکن اتفاق شکار لگی ہے اس دن تجھے چھوڑ دیتے. وہ فقیر بڑا غیرت مند تھا تو فقیر لیکن تھا غیرت. اس نے کہا بادشاہ سلامت آج صبح سویرے میری آپ پر نگاہ پڑی سارا دن آپ کو شکار کرا اور آپ کی نگاہ میرے پر پڑی سارا دن میں جیل کی کوٹھی میں رہا اب منحوس میں ہوں گے اب یہ فیصلہ تو کر لے تیری نگاہ پڑی کہ میرے ساتھ کیا ہوا میری نگاہ پڑی میرے ساتھ کیا کیسا گندا عقیدہ. دوست کو ملتے ہیں کہتا ہے سب سے پہلے تو میرے بچے لگا آپ کا دل خیر نہیں بولے گا یہ جملے ہیں کہ نہیں یہ تو
ان کو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. فرمایا کہ یہ چار خوبیاں جس شخص کے اندر ہوں گی اس کا تعلق جس قبیلے سے ہے، جس علاقے سے ہے، جس دور سے ہے، قیامت کے دن بغیر حساب کے اس کو جنت بھیج دی جائے. ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اس کی کچھ بنیادی باتیں تمہید بات کر میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. اتفاق کل کا عنوان یہی ہے اور تفصیلی گوشت گفتگو ان شاء اللہ اسی عنوان پر عبادت کے ہمارے سفر ہوگی. اللہ مجھے اور آپ کو ہر کوئی کی اور ہر کوئی کی فہم کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم واعوذ باللہ.